السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے چوتھی نشانی منافق کی: وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر. آج کے خطبے کا موضوع ہے دل کی مہلک بیماریوں میں سے نفاق. نفاق دل کی بیماریوں میں سے، بلکہ مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. نفاق کا معنی کیا ہے؟ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ منافق لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ منافقین کا آخرت میں وقت کیسے گزرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کیا عذاب اور کیا سزا تیار کر رکھی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نفاق کے تعلق سے بات کروں، دل کی چند مہلک بیماریوں کو میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ان بیماریوں میں سے سب سے بڑی اور مہلک بیماری نفاق ہے. میں چند بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں. اگر یہ ساری بیماریاں کسی شخص میں مل جائیں تو پھر اس شخص سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور جس شخص کے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی ہر بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے. دل کی بیماریوں کے تعلق سے یاد رکھیں، دل کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک قسم تو ہم سب جانتے ہیں، دل کی بیماریوں کی پہلی قسم ہے دل کی محسوس بیماریاں، جس کا علاج ممکن ہے، جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس موجود ہے. دل کی مختلف بیماریوں میں سے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا دل کمزور ہو گیا ہے، ہارٹ فیلئر ہو گیا ہے، یا دل کے پردے میں انفلمیشن ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے، یا دل کے اندر والو کی کوئی تکلیف ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے. غرض دل کی مختلف بیماریاں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج ممکن ہے. اور میڈیکلی ایسے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن ان بیماریوں سے جو زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں وہ دل کی معنوی بیماریاں ہیں. انسان شکل سے بالکل تندرست لگتا ہے، خوبصورت، توانا، تندرست، ایکسرسائز کرنے والا، دوڑ لگانے والا، جسمانی طاقت سے لبریز خوبصورت انسان، لیکن دل کے اندر ایسی بیماریاں ہیں جو اسے ہلاکت کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہیں اور اسے شعور بھی نہیں. ان چند بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بغض کی بیماری، نفرت، بغض. دل میں نفرت ہے، بغض ہے، کس سے؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے. اور جب یہ نفرت اور بغض اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑھ جاتی ہے تو اپنے گھر کے اندر اپنے پیاروں میں بھی یہ باقی رہتی ہے. بعض لوگ اپنے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اس کے گھر والے اس سے تنگ ہیں کہ اس کا دل ہی ایسا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو دل میں، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو. کیونکہ جب دل میں بغض ہوتا ہے تو پھر بہت سارے شکوک اور شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بغض کی وجہ سے اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسا کہ غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ اور مہلک بیماریاں ہیں. اور بغض کی بیماری سے بڑھ کر، اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تَحَادُوا تَحَابُوا، جو ہدیہ دیتے رہو محبت بڑھتی رہے گی. لیکن آج امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بغض کی بنیاد پر ہی گزرتی ہے. اِلَّا مَرْحِمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. دوسری مہلک بیماری ہے بغض کے بعد حسد، کہ کسی شخص کی خوشی، کسی شخص کی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی. اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور جب میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. اور حسد کرنے والے شخص کی زندگی بڑی عجیب سی زندگی ہوتی ہے، وہ کسی سے راضی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے بھی راضی نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے بھی راضی نہیں ہے، اپنے دوستوں سے راضی نہیں ہے، وہ کسی سے بھی راضی نہیں ہے. اس کا دل اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ ایک کشادہ زمین، اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع دنیا اسے بالکل تنگ نظر آتی ہے، اور وہ صرف اپنی حسد میں جلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. اور حسد کرنے والے کے لیے اتنا سزا کافی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے کہ آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کرنے والا انسان اپنے نیکوں کو خود جلا رہا ہوتا ہے. اگر وہ اچھا عمل کرتا بھی ہے کوئی تو اس حسد کی وجہ سے اپنے اچھے اور صالح عمل ضائع کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کریم اور عظیم ہے، اللہ تعالیٰ جب جسے جو دینا چاہے جو دینا چاہے، کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خیر عطا فرمائے. اگر مسلمان بھائی کے پاس کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے اور تمہارے لیے بھی آزمائش ہے. اگر وہ اس نعمت پر اور اس خیر پر شکر کرتا ہے تو اس آزمائش میں کامیاب ہوا، اور اگر آپ اس کی نعمت کو دیکھ کے صبر کرتے ہیں آپ بھی کامیاب ہوئے، لیکن اگر آپ صبر نہیں کرتے، وہ شکر نہیں کرتا، دونوں ناکام ہوئے. تو بات صبر اور شکر کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کی اگلی بیماری جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، دیکھیں ترتیب دیکھیں کیسی ہے، بغض ہے، اس سے بڑھ کر بیماری حسد ہے، اس سے بڑھ کر دل کی بیماری ہے تکبر. اور تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر کا آدھا معنی ہے. اور اس معنی سے ہم سب واقف ہیں کہ متکبر شخص جو ہے وہ سینہ تان کے چلتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوتی ہے، آسمان سے باتیں کرنے والا شخص ہوتا ہے، نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اس کے سوا سارے کے سارے حقیر ہیں. یہ تکبر کا آدھا معنی ہے، آدھا تکبر ہے. باقی آدھا کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، حق کو چھوڑ دینا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر کون ہے؟ متکبر وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے، بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلاتا ہے، حق واضح اس کے سامنے ہے. اور حق کا معنی ہے کہ دلیل کی بنیاد پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث. ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے اقوال بھی پیش کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے جو اس قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے. وہ شخص کہتے ہیں نہیں، میں تو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ میرے امام کا یہ قول نہیں ہے، میری عقل اس بات کو نہیں مانتی. ہمارے گروہ یا ہماری جماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارے نظریات کچھ اور ہیں. یہ بطر الحق نہیں تو پھر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقارت نظر سے دیکھنا. تو تکبر بھی دل کی وہ بیماری ہے جو کسی کے دل میں لگ جائے نا تو اسے ہلاک کر کے رہ دیتا. ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی بیماری ہے تکبر کے بعد، مختصر بیان کرو، ویسے بیان تو بہت ہے، کیوں میں نے نفاق پہ بات کرنی ہے، اسے مقدمے کے طور پر ہم ان چیزوں سے بھی بچ جائیں. کفر، کفر بھی دل کی ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، مہلک بیماریوں میں سے ہے. کفر چاہے اکبر ہو چاہے اصغر ہو، کفر عام معنوں میں ہے جھٹلانا. جو شخص حق کو جھٹلاتا ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کفر اکبر ایسا کفر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ نواقض اسلام میں سے کسی ناقض پر عمل کرنا، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو، زبان سے ہو، یا جسم سے ہو. جیسے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے دین کو گالی دیتا ہے یا نبی کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا یا نظر و نیاز کرنا، یہ بھی کفر ہے اور یہ عملی کفر ہے. اور اسی طریقے سے دل میں یہ تصور کرنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق مشکل کشا حاجت روا ہے، یا غیروں سے استغاثہ کرنا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ کفر اکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو کفر بھی دل کی مہلک بیماریوں میں سے ہے. اسی طریقے سے شرک، اس سے بڑھ کر شرک ہے، شرک کی بیماری ہے. اور شرک عام معنوں میں کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق دے دینا، چاہے وہ حق الوہیت کہو، عبادت کہو، یا ربوبیت کہو، یا اسماء و صفات، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. شرک چاہے اکبر ہو یا اصغر ہو، دونوں دل کی بیماریوں سے. دل میں خرابی ہوتی ہے تب شرک ہوتا ہے، اور شرک کے اصغر میں سے تعویذ لٹکانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی بزرگ یا ولی کی قسم کھا لیتا ہے. قسم کھانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قسم اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے غیر لوگ قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. اس سے بڑھ کر جو بیماری ہے وہ ہے نفاق کی بیماری. شرک سے بڑھ کر ہے کیا نفاق؟ جی ہاں، شرک، نفاق کی بیماری جو ہے وہ شرک سے بھی بڑھ کر ہے. نفاق کا معنی جو ہے لفظی طور پہ، یہ لفظ نفقہ سے لیا گیا ہے. نفق ایک خاص گھور یا ٹنل کو کہتے ہیں. یربو ایک جانور ہے، اس کی شکل چوہے جیسی ہے، وہ زمین پر اپنے ایک گھور بناتا ہے، اور جہاں سے داخل ہوتا ہے اس کا وہ دروازہ معروف ہوتا ہے، اور اوپر زمین کی سطح سے پہلے جو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یعنی زمین کے اوپر سطح کھلنے والی، وہ رک جاتا ہے. تو جب بھی اس پر کوئی جانور حملہ کرتا ہے وہ اپنے گھور میں گھس جاتا ہے، تو سانپ یا جانور سے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پھنس گیا، کہاں جائے گا. تو وہ اوپر والے سطح، کیونکہ بالکل اوپر سے دیکھے بند ہے، آپ کو پتا نہیں چلے گا، تو فوراً اسے توڑ کے نکل جاتے باہر. تو دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، یہ نفاق کی بنیاد ہے، حقیقت ہے. اور دین اسلام میں نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرنا. دل میں کفر ہے، ظاہراً زبان پہ اسلام ہے. دل میں نافرمانی ہے، اور ظاہر فرما برداری ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. نفاق اکبر، دل میں کفر ہے زبان پہ، اور ظاہر اسلام ہے. حقیقتاً وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، حقیقتاً ظاہراً دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے نہ تو یقین ہے، نہ تصدیق ہے، نہ محبت ہے، جو بھی شرطیں ہیں کلمہ شہادت کی، ان سب سے دور ہے. صرف زبان کی حد تک کلمہ کو پڑھا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت محفوظ ہو جائے. بس موت کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا زبان سے، تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اس کا سینہ چیر کے یہ دیکھا جاتا کہ یہ سچا مسلمان ہے یا جھوٹا مسلمان ہے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. اب جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے. حقیقت اس کی کیا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمارے لیے کسی شخص پر یہ تہمت لگانا کہ یہ منافق ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، ہرگز جائز نہیں ہے. اور ایک معروف قصہ ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جہاد پہ گئے ہوئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک مشرک تھا، بڑا بہادر تھا، بڑی جسامت تھی اس کی، اور کافی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اس شخص نے شہید کیا، قتل کیا. صدر اسامہ یعنی عمر دیکھیں 16-17 سال کی عمر، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، یہ شاید اس سے بھی شاید کم، 15-16 سال کی عمر تھی شاید. بہادر دیکھیں آپ اس عمر میں، صحابہ کرام میں سے اس نوجوان خوبصورت صحابی کی. کہتے جب میں نے دیکھا کہ وہ اتنے لوگوں کو مار رہا ہے تو وہ آگے بڑھا. اس عمر میں بچے بھاگ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, وہ آگے بڑھا اور تلوار کا ایک بار دیگر دوسرا تیسرا وار کرتا گیا. وہ اس کے طرف متوجہ ہوا, مشرک جو تھا اور بڑا جنگجو شخص تھا وہ مشرک جو تھا, تو لڑتے لڑتے مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور سید مسامہ غالب آ گیا. جب تلوار اٹھائی مارنے لگا تو اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سید مسامہ نے اس شخص کو قتل کر دیا. یہ خبر پہنچی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ کو بلایا اور فرمایا اے اسامہ, تو نے اسے قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. سیدنا اسامہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا, موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ, تم نے اسے قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. سید مسا نے پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلان فلان نام لیے, فلان فلان صحابہ کو قتل کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی نرمی آئے اور میرے موقف کو کہہ دے کہ آپ نے ٹھیک کیا, مجھے شاباشی دے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اسامہ, اے اسامہ ما تفعل, تو کیا کرے گا جب یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت قائم کرے گی. اشققت عن قلبه, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا. کیا کرے گا قیامت کے دن, تم کیا کرو گے جب یہ لا الہ الا اللہ تم پر حجت قائم کرے گی. سید اسامہ وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری مغفرت کی دعا کریں. سید اسامہ فرماتے ہیں کاش میں اس دن مسلمان ہوتا, یعنی میرے اتنی بڑی غلطی کر لی. اب ذرا غور کریں جگہ کون سی تھی, حالت کیا تھی, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی پر یوں تہمت لگا دی. میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کئی مسلمانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا, لیکن زبان سے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کا تو نے سینہ چیر کے دیکھا ہے, اس کا دل کھول کے دیکھا ہے کہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا. تو منافق بدترین لوگ اس زمین کے اوپر, لیکن سبحان اللہ جب زبان سے کلمہ پڑھا, ہم نے ظاہر کو لینا ہے, اس کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن یاد رکھیں ایسے لوگ جو دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ظاہراً اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, یہ اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکتے. اس لیے نفاق کی دوسری قسم جب ہم بیان کرتے ہیں تو ان سے یہ بات ضرور سامنے آتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں. جب یہ کہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس بات کو کانوں سے نہیں دل سے سنیں, کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. دلوں کی بات ہو رہی ہے, دلوں کی بیماری کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفاق کی ضد ہے سچائی تو جانتے نہیں. جب دل سے جھوٹا ہے تو زبان پر جھوٹ ضرور ہوا, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اگرچہ نفاق اکبر نہیں ہے اس کے دل کے اندر, لیکن نفاق کا لفظ ہے ہی ایسا, نفاق کا ضد ہے سچائی. تو سچ کہاں بول سکتا ہے وہ, تو زبان پر اس کا جھوٹ ہی ہوگا. تو جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہیں آج وہ دیکھ لیں اور جان لیں کیونکہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کونے میں نفاق کی بیماری موجود ہے. اپنے دل کو درست کر لیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا, ایک وقت ایسا آتا ہے نعوذ باللہ کہ یکتب عند اللہ کذابا, بس اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا ثابت ہو گیا. اب اسے اللہ تعالیٰ سچ کی توفیق دے گئی, اس لیے وقت ہے. جھوٹ کب تک بولتے رہو گے؟ عجب بات ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے جھوٹ سے بات شروع کرتا ہے, بیوی بچوں سے جھوٹ, گھر سے باہر بھی جھوٹ, اپنے کاروبار بزنس میں بھی جھوٹ, بس زندگی اس کی جھوٹی ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف, اب جھوٹا انسان جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی پاسداری کہاں کر سکتا ہے؟ اس نے وعدہ توڑنا ہی وعدے اس لیے کرتا ہے توڑنے کے لیے. واذا وعد اخلف, اور کئی ایسے لوگ ہیں وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں. دیکھ لیں دل کے اندر, اپنے نظریں دوڑائیں اور دیکھیں کہ یہ خلل موجود ہے, اپنے دل سے اسے نکالو. واذا اؤتمن خان, تیسری نشانی, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی اس میں خیانت کرتا ہے. سچ یاد رکھے, سچ اور خیانت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کیا لقب دیا گیا تھا؟ الصادق الامین. سچ اور امانت داری جو ہے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, اگر ایک نہیں تو پھر دوسرا بھی نہیں. جب منافق ہے جھوٹا انسان تو اس نے خیانت ہی کرنی اور کیا کرنا ہے. اور ایک روایت میں چوتھی نشانی آئی ہے واذا خاصم فجر, جب جھگڑا کرتا ہے تو فجور کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, جھگڑالو بن جاتا ہے, اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا, ارے یہ تو ٹھیک ٹھاک انسان تھے, اسے کیا ہو گیا؟ چھوٹی سی بات پہ لان تان, گالی گلوچ, بدتمیزی اور ایسے باتیں کرنا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر, سبحان اللہ, یہ چند نشانیاں ہیں, یہ نفاق اصغر ہے. اور جن میں سب جمع ہو جائے تو نفاق خالص اس نے جمع کر لیا, جن میں بعض نشانیاں ہیں تو بعض نفاق اس کے اندر موجود ہے. نفاق اکبر بھی کوئی نشانی ہے, یہ تو نفاق اصغر ہے, کیونکہ نفاق اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, کفر ہے. اس کی چند نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, جب ہم قرآن مجید میں ترتیب دیکھیں, سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ البقرہ ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم سب نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورۃ فاتحہ نماز کی رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ہم سب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف, الصراط المستقیم. پھر یہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صراط مستقیم ہے کن لوگوں کا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, اور صراط مستقیم کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں اور ضالین کے راستے ہیں, انہیں سے اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے بچائے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں دیا ہے. اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کا ذکر سب سے پہلے ہے, ہدن للمتقین, اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط المستقیم پر کیسے ہم چلیں گے, یہ ہوئے کون سے صراط, کہاں سے پتا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی ہے. اس میں ہدایت کا راستہ ہے، جس نے ہدایت اس کے سوا کسی اور چیز میں ڈھونڈی وہ گمراہ ضرور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ضرور نازل ہوا. پھر متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب سب سے پہلے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون آخر تک، یہ متقین جو مومن ہیں. اچھا یاد رکھیں، اہدنا الصراط مستقیم سے پہلے جو آیت ہے ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ عہد ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنے وعدہ پورا کرتا ہوں، جو میرا بندہ چاہتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا. ہدایت کا راستہ ان سے طلب کر رہا ہے نا، میں اس کے ہدایت کا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اس پر چلنے کی ضرور توفیق عطا فرماؤں گا. لیکن ایاک نعبد ویاک نستعین، توحید عبادت کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو پہلا گروہ جو ہے متقین کا، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پا گئے ہیں اور ہدایت کے راستے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. دوسرا گروہ، اس گروہ کی ضد جو مومن متقی ہیں، کافر کا ذکر ایک آیت میں کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ کافر ہے. دو آیتوں میں بات ختم کر دی، پھر تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ اجمالاً ابتدائی آیات میں اجمال، پھر تفصیل پورے قرآن مجید میں یہ تین گروہ آپ کو نظر آئیں گے، مومن ہیں، کافر ہیں، پھر ان کے بیچ والے ہیں، آدھے مومن آدھے کافر، تیسرا گروہ ہے منافقین. دل میں کفر ہے، ظاہراً اسلام ہے. دیکھیں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے میں کہہ دوں ظاہراً اسلام ہے اور باطن میں کفر ہے. تیسرا گروہ ہے منافقین کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ہم ایمان لے کے آئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یقولون زبان سے کہنے والے، حقیقتاً وہ مومن ہے ہی نہیں. کیوں؟ زبان سے تو کلمہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، ان کو شعور تک نہیں ہوتا. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، کفر کو چھپانے کی اور اسلام کو ظاہر کرنے کی بیماری. فزادهم اللہ مرضا لا حول ولا قوة الا بالله ان للہ وانا الیہ راجعون، بڑی مصیبت ہے. دل میں بیماری تھی، فزادهم اللہ مرض، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے عذاب علیم ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے تھے. جھوٹ کہاں بولا ہے؟ دل سے جھوٹ بولنے والے ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص جو دل سے جھوٹ بولتا ہے. اب چند نشانیاں دیکھیں ذرا، نفاق اکبر کی نشانیاں سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب اسے کہا جاتا ہے زمین پر فساد برپا نہ کرو، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم سے غلطی ہوئی، ابھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم ابھی توبہ کرتے ہیں، ابھی اپنے دل کو ٹھیک کرتے ہیں، اس بیماری کو نکال دیتے ہیں، نہیں. وہ کہتے ہیں قالوا انما صرف اور صرف نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ارے ہم فساد کہاں کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فساد کرنے والے ہیں. جھوٹ کی انتہا دیکھی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جھٹلا دیا. نہیں، ہم کہاں فساد کرنے والے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، یہی لوگ فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں زمین پر، لیکن ان کو شعور تک بھی نہیں ہوتا. کیوں شعور نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اگر ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا اور ہر گناہ کی فوراً سزا دے دیتا تو کبھی بھی وہ یہ جسارت نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان کو شعور تک نہیں ہوتا. میرے بھائی، آج کے زمانے میں یہ فساد مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے عورت کی آزادی کے نام پر مسلمان عورتوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتے ہیں عورتیں تو آزاد ہیں، اور برقعے میں پردے میں عورت کو بند کرنا یہ قید ہے اور اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے. یہ کیسا دین ہے جو عورتوں کو بس گھروں میں بند کرنے کے لیے ہے، یا عورتوں کو بس کالے برقعوں میں یا خیموں میں؟ بعض لوگ جسارت کر کے دستخط آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اسلام یہ تعلیم نہیں کہ عورت خیموں میں چلتی پھرتی رہے. نہیں، مذاق اڑانا، جسے میں آگے بیان کروں گا، مذاق اڑانے پہ منافقین کی نشانی بڑے نکال دیا. اور ان دو خوبصورت لفظوں سے عورت کی آزادی کو اوڑ بنا کر مسلمان عورتوں کو، مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکلنے کی ترغیب دی اور بے پردے کی تعلیم دی. اور ایسے لوگ یعنی کہ اپنے گھروں کو پردے کا حکم دیتے، نہیں نہیں، اذا كنت لا تستحي فاصنع ما شئت، جب شرم ہو یا باقی نہیں رہی تو پھر جو کرنا ہے کرو. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو بے پردہ لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں، جاؤ، کہتے ہیں دین اسلامی یہ دین نہیں ہے. باہر والے معاشرے میں تھوڑا سا گئے ہیں، وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں، اس سے رہا نہیں گیا کہ اپنے ملک میں جا کے اپنے گھر میں یہ برقعوں والی عورتوں کو دیکھوں گا، مزہ نہیں آتا. وہ مزہ لوٹنا چاہتا ہے، یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے. تو پھر سب سے پہلے اس شخص کی ضد میں اس کے اپنے گھر والے آئے ہیں، اچھے خاصے پردے میں تھے، حجاب میں تھے، آ کے گھر سے ان کو بے پردہ کر دیا. کیوں؟ ارے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، امریکہ سے، یورپ سے پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس آئے. یہ جاہلوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ مولوی تو ہیں جاہل، یہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے، یہ بس پردے پردے کی بات کرتے رہتے ہیں، نہ تو اپنی زندگی سے خوشی نہ کسی اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تنگ دل لوگ ہیں، ان کی زندگی بھی تنگ ہے، ہماری زندگی بھی تنگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں نا، ان سے ایسی باتیں تو ممکن ہیں، امکان ہے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کا سبق لوگوں کو دیتے ہیں اور داعی بنے ہوئے ہیں، جب ان کی زبان سے ایسی بات ہم سنتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ امت کے لیے دائیں نہیں مصیبتیں ہیں. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، سبحان اللہ. دوسری صورت دیکھ لیں آپ معاشرے میں، مسلمانوں کو قتل عام کرنا، دہشت گردی جہاد کے نام پر، اور جہاد کی ہے اور اس کے پیچھے حق، جو جہاد کے نام کے پیچھے مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ ضروری ہے, اور جو لوگ بے دین ہیں ان کی سزا یہی ہے. یہ تو کافر تو نہیں تھے, تو مسلمان ہی ہیں. کہتے ہیں نہیں, یہ فوجی جو ہیں, یہ پولیس والے, یہ قرآن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, قرآن کافر ہیں, یہ بھی کافر ہیں. کیا تو نے سینہ چیر کے دیکھا ہے, یہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یا جس یا یہ جو نوکری کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, یہ اسلام سے بغض کر کے کافروں کی مدد کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے. اشققت عن قلبه, اے اسامہ, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا, کس نے زبان سے کلمہ پڑھے, دل سے کلمہ پڑھا. کیا کرو گے تم جب قیامت کے دن یہ کلمہ توحید تمہارے اوپر حجت قائم کرے گا. یہ الفاظ تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے. تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اپنے سینے سے پانچ دس دس کلو بارود باندھ لیتے ہیں اور مسجد کے قریب یا بازار کے اندر مسلمان کے آمد و رفت ہے, ہر بندہ اپنے کام میں مصروف اور مشغول ہے, بم بلاسٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچے تو کیا, اس جگہ کے کیڑے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں, نہ بزرگ, نہ عورت, نہ مرد, نہ بچہ, نہ جانور ان کے شر سے محفوظ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے گھر ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. مسجد کے اندر آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور نشانی دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب اسے کہا جاتا ہے تم ایمان لے کے آؤ, ویسا ایمان جیسا کہ ایمان والوں کا ایمان ہے. اور اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ عنہم اجمعین. اگر تمہارا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے تو پھر تو تم مومن ہو, سچے ہو. یہ ترازو ہے, اپنے ایمان کو تولو اس ترازو پہ. اگر آپ لوگوں کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے, آپ لوگوں کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا ہے, پھر تم سچے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ ہم دیکھتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے کیا ایمان ہے اور ہمارا کیا ایمان ہے. اگر فرق ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. یہ کہا, یہ تو مومن کہتا ہے. اگر غلطی بھی ہو گئی, اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے یہ جان لیا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا, تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے اپنے دل کے اندر جو غلطی تھی, جو بدعقیدگی تھی, اسے دور کرے اور حق کا راستہ اپنا لے اور صحیح عقیدے کو سمجھ لے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. لیکن دوسرا راستہ نفاق کا راستہ کیا ہے؟ ذرا سنیں. کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, ارے ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ہم ویسے مومن بن جائیں جیسے کہ یہ بے وقوف مومن بنے. ان للہ وانا الیہ راجعون, صحابہ کرام بے وقوف ہیں. تو پھر امت میں عقل مند سمجھدار کون ہے؟ انؤمن کما آمن السفہاء, اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں الا انہم ہم السفہاء, حقیقتا تو یہی بے وقوف سفہاء ہیں. ولیکن لا يعلمون, لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے. علم نور ہے, واللہ علم نور ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا نا, واللہ وہ سمجھ لیتا ہے, وہ جان لیتا ہے کہ وہ کون سی غلطی کر رہا ہے, کیسے غلطی کر رہا ہے, اور اس غلطی سے نجات کیسے ممکن ہے, وہ جان لیتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر ظلمت, جہالت کی تاریخ اور ظلمت سے دل بھرا ہوا ہو, تو اسے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہی توقع کر سکتے ہیں اور کیا. انؤمن کما آمن السفہاء, آج بھی ایسے لوگ واللہ ہی موجود ہیں جب اسے کہا جاتا ہے اپنا عقیدہ درست کر لو، مسلمان کا صحیح عقیدہ یہ ہے وہ نہیں ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو آج کل کی جماعت ہے، یہ تو نئے لوگ ہیں، یہ تو فتنہ کرنے والے ہیں، دس گالیاں دیتے ہیں، دس باتیں سناتے ہیں. آج آپ کہہ سکتے ہو، کہہ دو انؤمن کما آمن السفہاء، کہہ سکتے ہو، لیکن وہ دن آنے والا ہے حساب کا دن جب حق اور باطل دو بالکل الگ الگ ہو جائے گا، اس دن کیا جواب دیں گے؟ آج بدعقیدگی امت میں عام ہوتی نظر آ رہی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الطائفہ المنصورہ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جو حق پر قائم رہے گا تا قیامت، جو ان سے مخالفت کرے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ حق پر قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد ان کے ساتھ ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، جن کا عقیدہ صحابہ اور سلف صالحین کے عقیدے جیسا ہے. جو بد عقیدگی سے خود بھی آگاہ ہوتے دوسروں کو بھی آگاہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف بلاتے ہیں صحابہ اکرم سلف صالحین کی سمجھ اور مفہوم کے مطابق. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدایت کا راستہ صراط مستقیم یہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس کلیے کو یاد کر لیں آپ، پوری دنیا میں جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، جس کا عقیدہ صحابہ و سلف صالحین کے عقیدے جیسا ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہے. اگر مخالف ہے تو وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرا قول نہیں، میرا قول ہے تو دیوار پہ مارو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی قدر ہے تو اللہ کے لیے ابھی سے جو بھی بدعقیدگی اسے دور کرو. ارے ہمارے باپ دادا اسی عقیدے پہ تھے، ہمارے امام اسی عقیدے پہ تھے، ہمارے فلان اسی عقیدے پہ تھے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں جو کر چکے ہیں، اب وہ اپنے رب یہاں جا چکے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے، ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا اور تمہارا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا. تم اپنے عمل اپنے عقیدے کے ذمہ دار ہو، وہ اپنے کے ہیں. کتنے پیارا جواب ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے اور دو مرتبہ دو جگہوں پہ فرمایا ہے. تلک امتوں قد خلت، گزرے لوگوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ شیطان کے شبہات اور وسوسے میں سے ایک شبہ اور وسوسہ ہے جو اس زمانے میں بھی تھا، ہر زمانے میں رہا اور آج کے زمانے میں یہ شبہ اور غلط فہمی موجود ہے. اور اگر کسی امام مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اگر غلط ثابت ہو تو اس کا ایک اجر ملتا ہے. اور یاد رکھیں اے رسول و جماعت کے علماء کا اتفاق ہے عقیدے کے اصولی مسائل میں، ان سے ان مسائل میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، عقیدے کے اصول اصول مسائل میں امت کا اتفاق ہے صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین وتابعین الى يوم الدین جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، جو عقیدے کی تصحیح اور تجدید ایمان کی بات کرتے رہتے ہیں. صحیح العقیدہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ تو آج امت میں شرک عام ہے، اولیاء اور انبیاء کی محبت کے نام پر، اولیاء اور انبیاء کی عزت کے نام پر، کیونکہ اولیاء کی عزت کرنی ہے، انبیاء کی عزت کرنی ہے، تو ان انبیاء کا حق اور اولیاء کا حق ہے کہ ان کو پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ان کو وسیلہ بنایا جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَسْأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اور جو قریب ہے اسے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو دور ہوتا ہے تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ بیچ میں کسی شخص کو کسی چیز کو لے کے ہیں. جو ہے ہی قریب، سب کے قریب ہے. یہ بدعقیدگی ہے اور امت میں عام ہے، عام سوال. اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہے، یہ اور بدعقیدگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کہتے ہر جگہ موجود ہے. اور عجب بات دیکھیں، فواد دیکھیں، وسیلہ کی بھی یہی بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب، ہر جگہ موجود ہے. تو پھر جو قریب وسیلے کی کہاں ضرورت پڑ گئی اسے؟ لیکن یہ جہالت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنا، تحریف کرنا یا مثلی بیان کرنا، اور جو اہل حق ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں اور صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ہر وہ نام ہر وہ صفت جو قرآن مجید سے حدیث میں ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو مشبہ ہیں، یہ تو تشبیہ کرنے والے، یہ تو مجسمہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے جسم کو ماننے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی نے آج تک سنا ہے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا کسی ولی یا کسی نبی کو وسیلہ بنایا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں کسی صحابی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ سبحان اللہ. اور نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں تمہارے جیسے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَّا شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنی مجالس میں، سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دوستوں سے جا کے ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہو جاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ إِلَّا شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ. حقیقت تو ہے ہی شیطان ہے نا، شیاطین الانس ہیں، کیونکہ شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین الجن اور شیاطین الانس. ہم ڈرتے ہیں شیاطین الجن سے، ڈرتے ہیں، ڈرائے گئے بچپن سے، سوچو نا جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا. میں ڈراتے ڈراتے آج سفید داڑھی، پھر بھی جن کے نام سے ڈرتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. یاد رکھیں، بچوں کو کبھی بچپن میں سنتے تھے رات کی ماں آ جائے گی، سوچو نا رات کی ماں. یہ رات کی ماں پتہ آج تک نہیں پتا چلے ہوتی کیا یہ، رات کی بھی کوئی ماں ہوتی ہے، لیکن ڈرانا ہے بچے کو رات کی ماں ہے، یا بھوت آ جائے گا، یا جن آ جائے گا، فلاں آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ شیطان الجن حقیقتاً انسانوں سے ڈرنے والی مخلوق ہے. جب انسان نے ڈرنا شروع کیا ان کو، اور ان کی طاقت بڑھی، حوصلہ ان کو خود، یہ حوصلہ ڈرانے کا انسان نے خود دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. یہ حقیقت ہے. حقیقتاً جن سے ڈرنا چاہیے، جو زیادہ خطرناک ہیں، وہ شیاطین الانس ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اپنی میٹنگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں فکر نہ کرو اور اپنے ایمان کو، یعنی اپنے کفر کو مضبوط رکھو. ہم جب ان سے ملتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، صرف ظاہراً ملتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقتاً اپنے عقیدے کو، اپنے اس ایمان کو، جس کو ایمان سمجھتے کفر کو، لازم پکڑو. ہم تو ہیں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. وہاں کہتے ہیں قالوا آمنا زبان سے، یہاں کہتے ہیں قالوا ان معکم عملا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قولاً ان کے ساتھ ہیں، عملا تم حقیقتاً تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. وہ یاد رکھیں، دین کا مذاق اڑانا بھی ایک نفاق کی نشانی ہے. دین کا مذاق اڑانے والے، یہ نفاق اکبر کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، وَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. حقیقت تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ ان کو نہ تو شعور ہو رہا ہے نہ علم ہو رہا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں. وَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا رہے گا, وہ سرکشی کرتے رہیں گے, حد سے بڑھتے رہیں گے اور گمراہ ہوتے رہیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. انہی لوگوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت سے. کبھی سنا ہے آپ نے, انسان جب خریدتا ہے کوئی چیز تو اچھی چیز خریدتا ہے نا. جب اپنا مال دیتا, مال تو محبوب ہے, اس نے مال اپنی خون پسینے سے کمایا ہے, مال دیتا ہے کوئی اچھی چیز لینے کے لیے. عجب بات یہ ہے, سب سے بری چیز لینی ہے اور سب سے اچھی چیز دینی ہے. یہ کبھی تجارت دیکھی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ اولئک وہ لوگ ایسے ہیں, الذین اشتروا الضلالۃ گمراہی کو خریدا, بالہدی ہدایت کو دے کر, فما ربحت تجارتہم کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوئی, وما کان مہتدین اور نہ ہی وہ کبھی ہدایت یافتہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, منافقین کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے درکات ہیں, جنت کے درجات ہیں, اس کی زد میں جہنم کے درکات ہیں. درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں, درکات نیچے کی طرف گہرائی کی طرف جاتے ہیں. اور مختلف جہنمی لوگ جو ہیں وہ سب ایک لیول میں نہیں ہوں گے, کوئی اوپر ہوں گے اوپر والی تہ میں, کوئی اس کے نیچے, کوئی اس کو نیچے. جو سب سے نیچے اور گہرائی والی تہ ہے وہ سب سے عذاب دہ ہے, اور پورے جہنمی کو خون اور پیپ جو وہیں پہ جاتی ہے, سارے کی ساری گندگی وہاں پہ جاتی ہے. جہنم کی بدترین جگہ الدرک الاسفل ہے, اور وہ ہے منافقین کے لیے. عجب بات ہے, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے ایک درجہ اوپر ہیں جو خالص مشرک اور کافر ہیں, اور منافقین کلمہ پڑھتے ہوئے بھی زبان سے وہ فی الدرک الاسفل من النار ہیں. ابو جہل ابو لہب سے بھی زیادہ عذاب ان کو ملے گا. زبان سے کلمہ پڑھا ہے تب بھی, جی ہاں تب بھی, کیونکہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اگر کافی ہوتا تو منافقین سارے مومن ہوتے, کیونکہ انہیں زبان سے کلمہ پڑھا اور نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن حقیقتاً دل میں کفر تھا اور بغض تھا, نفرت تھی دین سے اور دین والوں سے, حق سے اور حق والوں سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ضلع کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات نفاق سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.